رسالت انبیاء کا ایک حصہ ہے. جب ہم زیارت وارث میں پڑھتے ہیں السلام علی کیا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کریم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسی روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اس زیارت کے جملات کے مفاہیم سے آگاہ ہو جائیں تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سید الشہداء تمام انبیاء کے وارث ہیں اور تاریخ کربلا تمام انبیاء کے علمی، فکری، اعتقادی، جہادی جدوجہد کا نتیجہ ہے. یہاں پر وراثت سے مراد وہ وراثت نسبی نہیں ہے کہ انبیاء کے وراثت نسبی زمینی ترکہ جائیداد کا حصہ آپ تک پہنچے. یہاں وراثت معنوی ہے، یہاں وراثت فکری ہے، یہاں وراثت اعتقادی ہے. یہاں جو ذمہ داری رب العالمین نے انبیاء اور خدا کی پاک ہستیوں پر آئی فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی کو خدا نے بھیجا ہے، ہر امت میں رب العالمین نے کسی پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے تو اس کا دو ہی مقصد ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں کو خدا کی طرف بھیجا ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور خدا دشمن قوتوں سے لوگوں کو دور رکھے. اسی کا نام دیداری ہے. امام خمینی کا فرمان ہے کہ کار انبیاء کار بیداری ہے، بیدار کرنا، ہوشیار کرنا کہ تمہارا دشمن ہے، طاغوت تمہارا دشمن ہے، استکبار تمہارا دشمن ہے، نفس امارہ تمہارا دشمن ہے. شیطان جس کے بارے میں قرآن نے صراحت کے ساتھ فرمایا لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. البتہ اجلال محترم اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ذہن میں شیطان کا جو تصور ہے، شیطان جو فسق من الجن، جس کا تعلق وجودی اعتبار سے جنوں میں سے ہے، ایک وہ شیطان ہے جو نامرئی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور آدم ابو البشر کے مقابلے میں اس نے تکبر کا اظہار کیا اور رب العالمین کے درگاہ سے مردود ہو گیا، اور قیامت تک اس نے خدا سے یہ پروردگار سے استدعا کیا کہ مجھے اختیار دے کہ میں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام آدم ذات کو اغوا کروں اور ان کو راہ ہدایت سے راہ ضلالت پر لاؤں، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ معصوم ہستیاں جن پر شیطان کے لیے کوئی بالادستی نہیں ہے اور شیطان ان تک پہنچ نہیں سکتا، باقی انسانوں کو اغوا کرنے کا اس نے خدا سے یہ اجازت لی ہے جہاں تک اس کی رسائی ہو، امکان ہو. ایک وہ شیطان ہے، اور قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ایک انسانی شیطان بھی ہے، اور معصومین کے اشارہ سے یہ روشن ہوتا ہے کہ انسانی شیطان جنی شیطان سے خطرناک ہے. شیطان انس کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دیکھو خناس قرآنی تعبیر میں شیطان کو کہا جاتا ہے، الذي يوسوس في صدور الناس، شیطان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا. شیطان کسی کا ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا ہے، شیطان کسی کا ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو جہنم میں نہیں ڈالتا ہے، شیطان کسی کو گناہ پر مجبور نہیں کرتا ہے. شیطان کا کام یہ ہے قرآن کے تعبیر کے مطابق یوسوس فی صدور الناس، انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ایجاد کرتا ہے. اب اس خناس کو قرآن مجید نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، من الجنتی والناس، شیطان کا ایک گروہ جنوں میں سے ہے جس پر ہم سب لعنت بھیجتے ہیں، جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ایک وہ گروہ ہے. من الجنت والناس ایک انسانی شیطان ہے، ہر وہ انسان جو انسان کے ذہن میں تردید ایجاد کرتا ہے، ہر وہ انسان جو انسان کے دل میں وسوسہ ایجاد کرتا ہے، ہر وہ انسان جو انسان کے دل میں دین کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، مکتب کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، خدائی مسائل میں وسوسہ ایجاد کرتا ہے، الہی مسائل میں وسوسہ ایجاد کرتا ہے، یہ شیطان والا لوگ ہے، جو کام شیطان کا ہے اور وہی کام وہ انجام دیتا ہے۔ امام پنجم کا فرمان ہے کہ جو انسانی شیطان ہے نا، اس کا اثر جنی شیطان سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان کے روپ میں آ کر جب کسی کو بہکانا چاہے، انسانی روپ میں آ کر کسی کو گمراہ کرنا چاہے، انسانی شکل میں کسی کو راہ راست سے ہٹانا چاہے تو بہت آسان ہے۔ یہ انسان جو شکلن انسان ہے لیکن روحی اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، خصلت کے اعتبار سے، دینت کے اعتبار سے وہ شیطان بنا ہوا ہے، تو اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ امام کا فرماتا ہے کہ وہ انسان جو شیطانی کا انجام دیتا ہے کہ اسے شیطان اخرس کہا جائے گا، گونگا شیطان، بتاتا نہیں ہے کہ میں شیطان ہوں لیکن اس کے اعمال ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا سے دور کر کے تابوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء کو بھیجا ہے تو رب العالمین نے دو وظیفہ دے کر خدا نے بھیجا ہے، ان اعبدوا اللہ، لوگوں کو متوجہ کر خدا کی طرف، دین کی طرف، مکتب کی طرف، دیانت کی طرف، اخلاق کی طرف، کرامت کی طرف، انسانیت کی طرف، اطاعت پروردگار کی طرف، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی نشاندہی کرے۔ انبیاء کا کام ہے کہ علم کلام میں یہ بحث ہے کہ انبیاء کا کام ایصال الی المطلوب ہے، رائے طریق ہے، انبیاء کا کام رائے طریق ہے، راستہ بتانا انبیاء کی ذمہ داری ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، جی یہ خدا کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، جی یہ طاغوت کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو تو جنت چلا جائے گا، اس راستے پہ چلو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ رائے طریق ہے، انبیاء کا کام ایصال الی المطلوب نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو راہ راست پر لائے، اگر کسی کو مجبور کر کے راہ راست پر لانا ہوتا تو خدا خود مجبور کرتا انسان کو، لو اراد اللہ، اگر رب العالمین ارادہ کرتا تو روی زمین پر ایک کافر بھی نہ ہوتا، کیا خدا کے ارادہ اور مراد میں کوئی فاصلہ ہے؟ لو اراد اللہ شیئاً ان یقول لہ کن فیکون، خدا جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے تو خدا کی طرف سے ارادہ کرنا ہی ہوتا ہے، وہ شے وجود میں آتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر خدا ارادہ کرتا کہ کوئی کافر بچہ دنیا میں پیدا نہ ہو، کوئی فاسق انسان دنیا میں نہ رہے، اگر خدا عالم تکوین میں انسانی ذہنوں کو مسخر کر کے انسان کو گناہ نہ کرنے پر مجبور کرتا، انسان کو اطاعت کرنے پر مجبور کرتا، جیسا کہ مکتب جبر کا یہی تصور ہے، جی الحمدللہ مکتب تشیع جبری نظریے پر جناب اعتقاد نہیں رکھتا ہے، ہم مذہب جبر کو باطل مذہب سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس عالم میں ارادہ بھی خدا کی طرف سے ہے اور فاعل بھی خدا ہے، لہٰذا ممکن ہے قیامت کے دن خدا جو ہے نا کسی ظالم کو بھی جاننا میں نہ ڈالے، اس لیے کہ کام خدا کی طرف سے ہے، پھر خدا کی طرف سے اختیار، جب اختیار ایک الگ چیپٹر ہے علم کلام کے اندر، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، بتانے کا مقصد ہے کہ اگر مجبور کرنا ہوتا تو رب العالمین ہی مجبور کرتا انسان کو کہ اس روئے زمین پر کوئی فاجر انسان، کوئی ظالم انسان، کوئی بدکار انسان، کوئی تاغوتی انسان، کوئی کافر انسان ہی وجود میں نہ آتا، لیکن پروردگار نے انسان کو مختار خلق کیا ہے، رب نے بھی ارائے طریق کا راستہ اپنایا ہے، راستہ دکھایا ہے، اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، قرآن مجید میں اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَإِمَّا كَفُورَ، راستہ دکھانا خدا کا کام ہے، ہم یعنی تمہیں تمہارے لیے سبیل راستہ بتاتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ خدا کا راستہ ہے، یہ طاغوت کا راستہ ہے، اِمَّا شَاكِرَ وَإِمَّا کفور، اب تیری مرضی ہے کہ تو راہ ہدایت کو اپنا کر شاکر بنے یا راہ ضلالت کو اپنا کر کافر بنے، انسان کو مختار قرار دیا ہے۔ بس انبیاء کا کام صرف بیدار کرنا ہے، لوگوں کو مجبور کرنا نہیں ہے، قرآن بھی آیا ہے تو انسان کو بیدار کرنے کے لیے، قرآن نے کسی کو مجبور کیا ہے؟ جی نہیں مجبور کیا ہے،
قرآن نے کسی حوالے سے کسی کو مجبور نہ کیا، رب العالمین نے کسی مخلوق کو مجبور نہیں کیا، 124,000 انبیاء نے کسی کو مجبور نہیں کیا، 14 معصومین نے کسی کو مجبور نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین کا فلسفہ یہی ہے کہ دین نے انسان کو راستہ بتایا ہے اور انسان کو اس راستے پر چلنے پر مجبور نہیں کیا ہے. اگر مجبور کرتا تو فضیلت نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس علم کلام میں ایک بحث ہے امامت کے بارے میں، چھٹے سرکار کا فرمان ہے کہ ہم میں اور خدا میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کہ رشتہ داری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، ذاتی اقربا پروری کی بنیاد پر، پارٹی بازی کی بنیاد پر خدا نے ہمیں مقام دیا ہو، کسی کو صادق بنایا تو، کسی کو کاظم بنایا، کسی کو ردا بنایا تو، کسی کو امام المتقین بنایا ہے، تو خدا نے پارٹی بازی کی بنیاد پر نہیں کیا ہے. ہم نے اور خدا نے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے کہ جس بنیاد پر کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر خدا نے ہمیں مقام دیا ہو اور مقام عصمت پر فائز کیا ہو اور افضل الخلائق ہمیں قرار دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے زحمت کیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے جد و جہد کیا ہے، ہم نے اما شاکرا و اما کفورا دو راستے ہمارے سامنے رب العالمین نے رکھا ہے، تو ہم نے وہ نور والا راستہ، ہدایت والا راستہ اپنایا ہے. تو جس نے ہدایت کا راستہ اپنایا وہ محمد عربی بن کے سامنے آیا، جس نے گمراہی کا راستہ اپنایا وہ ابو سفیان و ابو لہب بن کے سامنے آیا. یہ خدا نے راستہ دکھایا، یہ رائے طریق ہے خدا کا کام. رائے طریق یعنی بیدار کرنا انسان کو، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ گارا کیا ہے. قیامت تک دین کا فلسفہ یہی ہے کہ کسی کو کسی کام پر مجبور نہیں کیا ہے. لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن کا ایک بلند طول اعلان ہے کہ دین میں اکراہ نہیں ہے. مراد ہے کہ دین کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے، چونکہ جو عمل مجبوری میں انجام دیا جاتا ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اب ہم جو علم کلام میں علیہ السلام کی عصمت اختیاری پر بحث کرتے ہیں، مراد ہے کہ خدا نے اگر گناہ نہ کرنے پر ان کو مجبور کیا ہو تو ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. مجھے تو خدا مجبور کرے کہ میں گناہ نہ کروں، اطاعت کرنے پر مجبور کروں تو میں بھی وہ مقام پا سکتا ہوں، پر اس کا مطلب ہے خدا نے مجبور نہیں کیا ہے. ائمہ نے بھی وہی حصے غضب ہے، ائمہ نے بھی وہی حصے شہوت ہے، ائمہ میں بھی بھوک پیاس کا احساس موجود ہے، ائمہ میں بھی حب بغض ہے، تمام غرائز انسانی ان کے اندر موجود ہے. اس کے باوجود گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں، تبھی تو فضیلت ہے نا. اگر فرشتوں کی طرح مجبور ہے مانگو، فرشتوں کا اصل نہ نیند ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ شہوت ہے، نہ غضب ہے، نہ میلانات جنسی ہے، نہ شہوانی قوتیں ان کے اندر موجود ہیں، تو فرشتوں کے لیے وہ فضیلت تو نہیں ہے نا. خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے، خلق ہی بندگی کے لیے کیا ہے. جس کو بھوک نہ لگے اور وہ کچھ نہ کھائے تو کیا فضیلت ہے، جس کے اندر شہوت ہی نہ ہو وہ نہ محرم کی طرف نگاہ نہ کرے تو کیا فضیلت ہے، جس کے اندر قوت غضبیہ نہ ہو کسی پر غصہ نہ کرے تو پھر کیا فضیلت ہے. عزیزان محترم، یہ تمام قوائے غریزے حیوانی انسان کے اندر ہوتے ہوئے پھر انسان پاک رہے تو اسی کو کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات، کامل انسان اسی وقت بن سکتا ہے. بس دین نے مجبور نہیں کیا ہے، مکتب نے مجبور نہیں کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے تو انسان کو بیدار کرنے کے لیے، انبیاء کو اگر بھیجا ہے تو انسان کو بیدار کرنے کے لیے، ائمہ علیہ السلام آئے ہیں تو انسان کو بیدار کرنے کے لیے. ہدایت طریق ہے، ہدایت طریق. کربلا کی تحریک بھی اسی پروگرام کا حصہ ہے، انسانوں کو بیدار کیا ہے. جی امام نے مجبور تو نہیں کیا کسی کچھ تحریک میں شامل ہو جائے. اگر امام مجبوری جو دل میں امامت اور اختیارات تکوینی خدا نے امام علی مقام کو دیا ہے نا، اس کا تھوڑا سا استعمال کرتا تو کربلا کا نقشہ تبدیل ہوتا. دیکھو لوگوں کو پیدا کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو ہدایت اور گمراہی کا راستہ نکالا امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے، کسی کو مجبور نہیں کیا. عزیزان محترم، آیت مجیدہ ہمیں اسی حقیقت کی طرف بلاتی ہے کہ زندہ ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول اگر تمہیں زندگی کی طرف بلاؤ تو لبیک، تو زندگی سے مراد ہوا ہے وہی بیداری. سویا ہوا انسان روحی طور پر زندہ نہیں ہے، غافل انسان زندہ نہیں ہے، گماشتہ انسان زندہ نہیں ہے، شہوات و غضب کے ہاتھوں میں اسیر انسان زندہ نہیں ہے. دیکھو نا کربلا نے زندگی اور آزادی کا مفہوم سمجھایا اسی لیے
امام سجاد علی افضل الصلوات پیارا جملہ ہے امام سجاد کا، یزید سے کہا یزید تو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تیرے پاس لشکر ہے، تیرے پاس سرمایہ ہے، تیرے پاس ملک و ملوکیت ہے، تیرے پاس بادشاہت ہے، اس کے باوجود تو اسیر ہو اور میں آزاد ہوں، میرے دست و پا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن میں دنیا کا آزاد مرد ہوں. کیوں؟ مجبور ترین انسان، کمزور ترین انسان، اسیر ترین انسان وہ ہے جو شیطان کے شکنجے میں بند ہو اور شیطان نے اس کو اپنے زندان میں بند کر دیا ہو. میں خدا کا وہ آزاد انسان ہوں کہ میری جسم تو زنجیر میں ہے لیکن روح آزاد ہے. یہ تمہارے جسم آزاد ہے، روح شیطان نے تمہیں اسیر کر دیا ہے، شہوات نے تمہیں اسیر کر دیا ہے، اقتدار نے تمہیں اسیر کر دیا ہے، معصیت نے تمہیں اسیر کر دیا ہے، دنیا نے تمہیں حضم کر دیا ہے، اس کو آزاد کیا ہوگا؟ اس میں آزادی ہے. وہ علی سینا، آپ نے نام سنا ہوگا، عظیم و مرتبہ انسان. شیخ مطالعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک زمانے میں وہ کسی بادشاہ کے زمانے میں وزیر اعظم بنا، تو وہ گھوڑے پہ سوار وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک خاکور جھاڑو دینے والا جھاڑو دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اے نفس تو کتنا بڑا آزاد ہو، میں نے تمہیں آزادی سے ہمکنار کیا ہے. وہ شعر پڑھ رہا تھا، بو علیہ السلام نے گھوڑا روک دیا، کہا اے خاکرو تو جھاڑو دینے والا آدمی، تو اپنے نفس کی تمجید کر رہے ہیں، تو کیسے آزاد ہو؟ دیکھا تو بو علیہ السلام ہے، تو کہا بو علیہ السلام میں آزاد ہوں، تو آزاد نہیں ہے، تو وزیر اعظم ضرور ہے لیکن تم کسی کے تابع ہو، تو کسی کے حکمرانی میں ہو، تو بادشاہ کے ہر فیل کے تابع ہو. میں جھاڑو تو دے رہا ہوں لیکن میرا نفس دنیا کے تمام قسم کے ان احکامات سے آزاد ہے. آزادی اس عظیم نعمت کا نام ہے. آزاد ہونا ہے مراد ہے کہ شیطان کے شکنجے سے آزاد ہونا، دنیا سے آزاد ہونا. مولا کا فرمان ہے نا کہ بہترین شجاع اور آزاد انسان وہ ہے کہ من غلب ہوا، جو اپنے خواہشات پر غالب آئے. مجبور اور کمزور ترین انسان وہ انسان ہے جو نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، اسے مجبور کون ہو سکتا ہے جو نفس کے مقابلے میں شکست کھا جائے؟ اشرف المخلوقات نفس سے دنی اور پست کے مقابلے میں شکست سے دوچار ہو جائے تو اس انسان سے کمزور انسان کا تصور نہیں ہے اسلام میں. قرآن حکیم ہمیں بیداری کی طرف بلاتے ہیں. انسان غافل اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس کے اندر روحی بیداری نہ ہو، جس کے اندر انسانی بیداری نہ ہو، جس کے اندر جذبہ کرامت نہ ہو جس کے ذریعے خدا نے انسان کو فضیلتوں سے نوازا ہے، وہ انسان یوں سمجھ لے کہ انسان بیدار نہیں ہے. اب بیداری کا ایک راستہ اس آیت مجید نے بتایا ہے، ایک راہ ہے بیداری کا، مختلف راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ انسان دانشمند، انسان علیم ہو، جاننے والا ہمیشہ بیدار ہوتا ہے. البتہ علم سے مراد کیا ہے میں بعد میں بتا دوں گا آپ کی خدمت میں. اب قرآن مجید کا اعلان ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب کبھی اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائے تو لبیک. تو زندگی کیا ہے؟ بیداری کیا ہے؟ اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہل کو موت قرار دیا ہے. علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. العلم جناب سیوطی نے بھی درر المنصور میں لکھا ہے اور شیعہ حدیثی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. بعض احادیث ایسے ہیں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ متفق علیہ تواتر کے ساتھ. بعض احادیث ہمارے منابع حدیثی میں موجود ہے کہ تمام اہل سنت راویوں کا بھی اس حدیث پر اتفاق ہے اور شیعہ راویوں پر بھی اتفاق ہے. تو وہ احادیث جو متفق علیہ ہو اس پر کسی کو اشکال کرنے کا حق نہیں ہے. متن کے اعتبار سے میری بات صحیح ہے، رجالی اعتبار سے بھی صحیح ہے اور سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے کہ العلم حیات، علم زندگی ہے، والجہل موت، اور جہل و جہالت کیا ہے؟ موت ہے. دیکھو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم زندہ ہے اور جاہل کیا ہے؟ مردہ ہے.
بس علم کو حیات سے تعبیر کیا ہے. تو ایک تفسیر اس آیت مجیدہ کی ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، جب کبھی اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائے، تمہیں حیات کی طرف بلائے تو لبیک کہہ دو. مراد ہے حیات سے مراد اس آیت مجیدہ کے اندر علم، چونکہ علم کو حیات سے تعبیر کیا ہے. مردہ انسان یعنی اس کو جاہل انسان کو مردے سے تعبیر کیا ہے جی. بلکہ بعض احادیث میں ہے کہ بعض مقالات میں ہے اور مختلف احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ الجاہل کالسفن، صرف کلام عرب میں زیرو کو کہا جاتا ہے. جاہل کی جو مثال ہے نا وہ زیرو کی طرح ہے، زیرو کا کوئی ویلو نہیں ہے. کوئی ویلو آپ ایک زیرو کو ہزار زیرو سے جمع ضرب دے دیں پھر اس کا جو نتیجہ زیرو ہے. ایک ہزار زیرو جمع ایک ہزار زیرو نتیجہ کیا ہے؟ زیرو. آپ لاکھ زیرو کو لاکھ زیرو سے ضرب دے از اکل ٹو زیرو، نتیجہ زیرو ہے. جب تک کسی عدد کو زیرو سے نہ ملایا جائے اس کی کوئی ویلو نہیں. ایک زیرو سے ایک عدد کو ملایا جائے تو دس بنے گا، دو عدد اگر زیرو کے ساتھ ملایا جائے تو بیس بنے گا، اگر تین کو ملائے تو جس قدر عدد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا پھر وہ زیرو کام دے گا. وَإِلَّا زیرو بما ہو زیرو، اس کا کوئی ویلو نہیں. آپ جس طرح ضرب دے، جس طرح اس کو تقسیم کرے، جس طرح اس کو آپ جمع کرے پلس کرے اور اس کا نتیجہ زیرو ہی ہے، اور زیرو سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. ماننا پڑے گا کہ الجاہل کا صفر، جاہل کا مثال صفر کی طرح ہے، والعالم کا عدد، اور صاحب کرم عدد ہے. جب تک عدد کو نہ ملایا جائے تو صفروں کی کوئی ویلو نہیں ہے. اب ہمیں ماننا پڑے گا ہمارے معاشرے میں ہمیں کوانٹیٹی دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوالٹی پر نگاہ ہونا چاہیے. کتنے لوگ گنتی میں آتے ہیں وہ نہ دیکھیں، کتنے ہوشمند، کتنے صاحب علم، کتنے اثر رکھنے والے، کتنے باوقار، کتنے باشخصیت، کتنے باکرامت، کتنے صاحب علم لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. صفر اس میں کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی صفر کو جمع کرتا جائے لاکھ صفر، کوئی نتیجہ نہیں اس کا جب تک کسی عدد کو اس کے ساتھ نہ ملایا جائے. جاہل کو صفر سے تعبیر کیا ہے اور عالم کو عدد سے تعبیر کیا ہے. جب تک عدد نہ ملایا جائے صفر کا کوئی ویلو نہیں. ہمیں عدد بننے کی ضرورت ہے. ایک لاکھ کا مجمع ہو، ایک لاکھ کا مجمع ہو محرم میں اور اسے علم نہ دیا جائے، وہ عالم نہ بنے، سارے کے سارے صفر ہو تو کوئی فائدہ ہے؟ ایک لاکھ مجمع جاہلوں کا اس سے افضل ہے کہ سامعین میں سے ایک انسان بابا سیرت اور دانشمند ہو. نشتر پارک میں پچاس ہزار کا مجمع ہوتا ہے وہ افضل ہے یا امام زین العابدین کے مجلس میں تین آدمی ہوتے تھے وہ افضل ہے؟ ایسا عدد پیدا کیا امام زین العابدین نے، ابو حمزہ شمالی قیامت تک تشیع کے فکری بنیاد کو مضبوط کر دیا. ہمارے لاکھوں کے مجمع میں صرف اسی صفر کو عدد نہیں ہے، عدد کی طرف جانے کی کوشش نہیں ہوا ہماری طرف سے. کس حد تک ہم علمی میدان میں پیچھے ہیں؟ اب علم سے مراد کیا ہے بتا دوں گا، اگرچہ العلم العلمان چھتے سرکار کا قول ہے، العلم العلمان، علم الاقدام وعلم الادیان. علم دو قسم کے ہیں، ایک علم کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، ایک علم کا تعلق انسان کے دین سے. یہ دونوں علم ہیں اور دونوں کا حصول ضروری ہے. میں علم دنیا کی نفی نہیں کرتا ہوں، انسان کو زندہ رہنے کے لیے، انسان کو جینے کے لیے جی انبیاء کی تکلیف کے پاس جایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر کوئی زخم پڑ گیا جی، اور انہوں نے اس زخم پر پیاس رکھا تھا، ٹھیک نہیں ہوا تو کوئی تر میں جا کر دعا کیا، پروردگار میں کیا کروں گا، تکلیف کے پاس جاؤں ڈاکٹر کے پاس، تکلیف کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے بھی اسی پیاس کو اس پہ رکھا تو ٹھیک ہوئے. پروردگار میں نے بھی تو رکھا تھا، کہا تھا فرق یہی ہے آپ طبیب نفوس ہیں اور یہ طبیب بدن ہے. آپ نے پیاس تو رکھا لیکن کچا پیاس رکھا تھا اور طبیب نے اس پیاس کو پکا کے رکھا، چونکہ وہ جانتا ہے انبیاء بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، چونکہ انبیاء کا کام ہمیں مریضوں سے، جس بھی مریضوں سے رائے دینا ان کو کوئی کام نہیں ہے. انبیاء آیا ہے نفوس کی پاکیزگی کے لیے، انبیاء آیا ہے اخلاقی برائی سے دور کرنے کے لیے، انبیاء آئے ہیں کہ ہمیں جو نفسیاتی، نفسانی، روحی، باطنی، معنوی بیماریوں میں ہم مبتلا ہے ان کا علاج کے لیے آئے ہیں، جس بھی علاج کے لیے نہیں آئے ہیں. انبیاء انجینئر بن کے نہیں کہ آپ کو معماری سکھایا جی، یہ انسانی علوم ہے اور دنیاوی روح ہے اس کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ایک کفار سے لے کر ایک جوتا تیار کرنے والے انسان سے لے کر ہائی لیول کے ایٹمک انرجی کے سائنسدان تک انسانی معاشرے کے لیے انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے. میں اس کی انکار نہیں کرتا ہوں، البتہ لیکن دو حصوں میں تقسیم کیا معصوم نے، علم الادیان وعلم الاقدام. لیکن انسان اس قدر خرچ زدہ ہو چکا ہے، اس قدر انسان نے اپنے بدن کو اہمیت دیا ہے، اس قدر انسان نے دنیا کو اہمیت دیا ہے، اس قدر دنیا مادہ پرست ہو چکی ہے، اس قدر دنیا کے انسانوں کے لیے جسمی امراض اور جسمی ضروریات ملموس ہو چکے ہیں کہ دنیا غرق ہے دنیاوی علوم میں. لیکن جہاں دین کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، جو روح کے علاج کی ضرورت ہے، روح کو امراض سے بچانے کی ضرورت ہے، روح کے لیے قسم قسم کے لا علاج بیماریاں لاحق ہوئے ہیں، اس کے علاج کے لیے جس عالم کی، جس دانشمند کی، جس طبیب کی، جس ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہاں انسان کا توجہ نہیں ہے. اس پر بھی توجہ کرنا چاہیے نا. انسان ہے کتنے توجہ ہے، کتنے ہیں جو اپنے بچے کو عالم بنانا چاہے، اس کو روحانی بنانا چاہے. ہر ایک چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ انجینئر بنے، میرا بچہ فلان بنے فلان بنے. انسان دینوں کا لحم کا بدن شکے سرکار کا کل ہے. تمہارا ہر چیز، تمہارا گوشت، تمہارا پوز، تمہارا ہڈی، تمہارا وجود دین ہے. دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں تو کچھ نہیں ہے. کیا ہم نے دین میں ہمارے نفوس کی پاکیزگی کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، ہمیں طہارت باطن سکھانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، ہمیں خدا تک لے جانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، ہمیں اخلاقی امراض سے بچانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، ہمیں انبیاء کا اصول بتانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، اس علم پر ہماری توجہ ہے نہیں ہے تو صرف ہے. ممکن ہے بہترین ڈاکٹر ہوگا، بہترین انجینئر ہوگا، اگر دینی معاملات نہیں ہیں. کل علم لم ينتهي الى علم التوحید فهو ليس بعلم. ہر علم اگر اس کا انتہا خدا شناسی پر نہ ہو، خدا کو بھول جائے، تو وہ علم نہیں ہے. اس لیے معصومین علیہ السلام کا اشارہ الہی ہے، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. معصوم کا اشارہ پروردگارا ہمیں بچائے اس علم سے جس کا نفع کم اور ضرر زیادہ ہے. اگر علم کے ذریعے انسانیت کو تباہی کی طرف لے جائے، اگر علم کے ذریعے انسان کے اقدار تباہ ہو جائے، اگر علم کے ذریعے انسان کو بربادی کی طرف لے جائے، اگر علم کے ذریعے انسان کو لسانیت کی طرف لے جائے، اگر علم کے ذریعے انسان کو طاغوت قوتوں کے ساتھ ملائے، اگر علم کے ذریعے اخلاق و اقدار کی پامالی ہو جائے، تو وہ علم لا ينفع ہے. امام معصوم نے پناہ مانگا ہے ان علوم سے، اللہم انی اسألک اعوذ بک من علم لا ينفع. پروردگار ہمیں بچائے ان علوم سے کہ ان علوم کے ذریعے ہم خدا تک جانے کی بجائے ہمیں خدا سے دور کیا جاتا ہے. علم نافع اس علم کو کہا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق دنیاوی علوم سے ہو، چاہے اخروی علوم سے ہو، کہ انسان کو خدا تک لے جائے، انسان کو الہیات سکھائے، انسان کو دین سکھائے، انسان کو معنویات سکھائے. اگر انسانیت معنویات سے دور ہو رہے ہیں تو وہ علم نافع نہیں ہے. امام خمینی کا فرمان ہے، بعض اوقات علم حجاب اکبر ہے، حجاب اکبر ہے کہ کبھی خدا کو پھر دیکھ نہیں سکے. وہ پردہ، زخیم پردہ ہے کہ وہ انسان اور خدا کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور کبھی خدا کو اس علم کے حجاب سے ماورا دیکھ نہیں سکے گا، حجاب بن جاتا ہے انسان کے لیے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ علم معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، خصوصاً علم خدا شناسی، علم دین، دین کے بارے میں جاننا. بعض لوگ، میں تو کبھی خلائی باتیں نہیں کرتا ہوں، اگر میں اگر چاہوں نا ایک فلسفی بات شروع کر کیا کہ بالکل پلے نہ پڑے، ماہیت وجود، ماہیت افضل ہے، وجود افضل ہے، ٹھیک ہے صاحب، حقائق ماہیت کیا ہے اور وجود کے ماہیت کیا ہے، اللہ تو معلوم کو آپ جو ہے دلیل علمی سے ثابت کریں گے، دلیل علمی خدا کا وجود کے لیے جو دلیل ہے وہ علمی ہے یا علمی ہے، میں ایسا کٹے تعلیم کروں گا. آپ یہ کہیں گے آغا صاحب بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن آپ کو ملا کیا جی؟ یہ کہیں گے بہت پڑھا لکھا فلسفی آدمی ہے، بہت علوم ہے، لیکن آپ ہم ممبر پر اپنے علم لوہا منوانے آتے ہیں، آپ کچھ بتانے آتے ہیں. کلم الناس علی عدل قدر عقولہم. انبیاء کو رب العالمین نے مامور کیا ہے لوگوں کے فکر اور عقل کے مطابق گفتگو کرے، ان کی تربیت دے. پیغمبر نے جب قرآن لایا لوگوں سے کہا کہ یہ پاک ہے، یہ نجس ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جی یہ کام انجام دو یا انجام نہ دو تو کفار قریش نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. پیغمبر تو آسمان سے کتاب لائے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں. جی چھوٹی چھوٹی باتیں کیا ہیں؟ پیغمبر میرے یہ مصیبت ہے کہ ان باتوں کو چھوٹا سمجھ کر بطرا نہیں کرتے ہیں. اوپر کی فلسفے اور خلائی باتیں, بھئی ہم خلائی مخلوق ہیں, ہم زمینی مخلوق ہیں, ہم زمین پر رہنے والے ہیں. وہ باتیں کریں جو زمین پہ ہمیں کام آئے, نہ خلا میں. ہم خلا میں کیسے اڑیں گے؟ خلائی باتوں سے, آرمانی باتوں سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ آرمانی باتیں نہ کریں, آپ حقیقی باتیں کریں جو لوگوں کے فطرت کے مطابق, عقل کے مطابق, فہم کے مطابق اور دانش کے مطابق ہو. کلم الناس نے انبیاء سے پڑھ کر کون عالم ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کو خدا نے روکا کلم الناس اعلی قدر یقول ان لوگوں کے فکر, دانش اور عقل کے مطابق گفتگو کریں. معمول کیا انبیاء کو, اور ہمیں بھی یہ معمول کیا پروردگار ہے کہ لوگوں کے کام کی باتیں کریں. ان چیزوں کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے. ایک پرائمری اسکول کا بچہ جو میتھ میٹرک حل نہیں کر سکتا ہے, اسے آپ پی ایچ ڈی کی باتیں کریں, بھلے نہیں پڑے گا. آپ ان کو اسی حساب سے بتائیں جو پرائمری کلاس میں اس کے لیے ضرورت ہے. ہم دین کے بارے میں دین کے الفاظ سے بھی واقف نہیں ہیں. ہم دین کے طہارت و نجاست کو ابھی نہیں جانتے ہیں. ہم رسمی شیعہ ہیں کہ ہمارے اوپر صرف تشیع کا لیبل لگا ہوا ہے, اندر سے ہم کھوکھلے ہیں. اندر سے کوئی تشیع کا رنگ بور دم ہمارے وجود کے اندر نہیں ہے, اور ہم خلائی باتیں کریں. اب قرآن نازل ہوا تو پیغمبر نے حلال و حرام کی باتیں کی تو لوگوں نے کہا پیغمبر سے یہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے. آیت نازل ہوئی, اے رسول آپ کہہ دیں سے, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. آپ کہہ دیں کہ خدا کے لیے کوئی آر نہیں ہے. خدا انسانیت کی ہدایت کے لیے مکھی اور مکھی سے بھی ضعیف ترین مخلوق کا مثال دے سکتا ہے. قرآن مکھی کی مثال انسانی ہدایت کے لیے. ایک سورہ مکمل نازل کیا, سورہ عنکبوت. میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ انسان کو اگر قرآن پر غور کرے نا, انسان اس قدر پست ہے, پست کیونکہ اس سے پستی کا راستہ اختیار کیا, اس نے کرامت کا راستہ جو خدا نے انسان کے لیے معین کیا تھا کہ سورہ انفال میں ہے کہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. خدا نے تمہارے لیے آخرت کا ارادہ کیا ہوا تھا, لیکن تم نے دنیا کا ارادہ کیا. اب دنیا میں رہو گے, تم آخرت کو چھوڑ دیا. تم نے انسان نے جب آخرت کا راستہ چھوڑ دیا, دنیا دار بن گئے, تو دنیا جس قدر پست ہے اسی حساب سے انسان بھی پست ہے. اسی حساب سے پست. آپ دیکھیں سور قرآن میں ایک سورہ بھی حضرت انسان کے نام پر نہیں ہے. شاید ممکن ہے آپ کہیں کہ سورہ انسان, سورہ انسان کے بھی دو نام ہیں. کیا ہے پتہ ہے؟ سورہ انسان اور سورہ دہر, اور اس کا سورہ حالتا. ایک سورہ انسان کے نام پر ہے, اس کے اور دو نام بھی ہیں. اسی کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں, سورہ دہر بھی کہتے ہیں, اور سورہ حال عطا بھی کہتے ہیں. لیکن حیوانات کے نام پر کتنے سورہ ہیں؟ سورہ بقرہ اس کا دوسرا نام نہیں, سورہ عنکبوت اس کا دوسرا نام نہیں, سورہ نام اس کا دوسرا نام نہیں. چونٹی کے نام پر سورہ ہے, مکڑی کے نام پر سورہ ہے, گائے کے نام پر سورہ نہیں. حضرت انسان کے نام پر ایک سورہ ہے, اس کے اور دو نام ہیں, سورہ دار اور سورہ حلقہ. ٹھیک ہے, انسان پستی کی طرح جائے تو انسان اس حد تک بھی لیاقت نہیں رکھتا کہ ایک سورہ انسان کے نام پر خدا قرآن مجید نازل کرے. اس صلاحیت سے انسان جو ہے دور ہو جاتا ہے. پستی کا راستہ اختیار کیا نا کہ انسان نے تریدون عرض الدنیا, پس دنیا کا ارادہ کیا ہے حضرت انسان نے, اور حقیقت کو ترک کیا ہے حضرت انسان نے. کس قدر ہم بس ہیں, کس قدر ہم دنیا دار ہیں. قرآن مجید نے سورہ ایک آیت نازل کی کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اے رسول کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی آر نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے مکھی کا مثال بھی پیش کرے قرآن, اس سے بھی بس مخلوق کا مثال پیش کرے. اگر وہ مذاق کرتے ہیں تو پیغمبر نے چھوٹی چھوٹی باتیں, وہ توقع رکھتے ہیں پیغمبر وہ باتیں کریں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کریں. ہم بنیادی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, شیعہ معاشرہ ابتدائی مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں. کس قدر معاشرے کو ہم نے عالم بنایا ہے بتا دو. ہم چھٹے سرکار نے کس سختی سے ہمیں پیغام دیا ہے پتا ہے آپ کو؟ دین کے بارے میں اگر معلومات نہ ہو, کسی کے اندر دینداری نہ ہو. اب تو دین کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا نا, دین کو افیون سمجھتا ہے, دین سے دین کو انسانی ترقی کے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں. جس جامع دین کو انسانیت کے لیے ضرب کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں, یہ مغربی کچر ہے نا. مغربی کچر ہے کہ مغرب نے دنیا مسیحیت کو چرچو کے اندر بند کر دیا ہے، اب ان کے معاشرے کے اندر کوئی رول نہیں. دین انسانی معاشرے کے لیے آیا ہے، دین انسانی دین ہے، انسانی دین مسجدوں میں بند ہونے والے دین نہیں ہے، چرچوں کے اندر بند ہونے والے دین نہیں ہے، یہ انسانی دین ہے. دین کا تعلق انسان سے ہے، دین کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے، دین کا تعلق انسان کے لین دین سے ہے، دین کا تعلق انسان کے آداب و رسوم سے ہے، دین کا تعلق انسان کے عملی زندگی سے ہے، دین کا تعلق انسان کے اذہان و افکار سے ہے. دین کا تعلق ہے کہ آپ معاشرے میں دین کو پیارا کریں. کسی نے آیت اللہ خرقانی سے پوچھا کہ امام خمینی نے ولایت فقیہ کا نظام پیش کیا تو باقی فقہا کے مقابلے میں کیا انہوں نے تیر مارا؟ تو انہوں نے کہا کوئی تیر نہیں مارا ہے. امام عاصم کے غیبت سے لے کر امام خمینی تک تمام فقہا نے ہمارے دین کو کتابوں میں بند کیا تھا، امام نے معاشرے میں پیارا کیا اور کتابوں کے اندر بنے. بھائی 1400 سال سے 1200 سال سے ہمارے فقہا بات کرتے چلے آئے ہیں کہ چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے، تھیوری کے اندر یہ فقہ ہے نا، زانی کو سانسر کرنا چاہیے فقہ کے اندر ہے، ہمارے فقہ کے اندر فلان گناہ کا یہ قصاص ہے، اسلام کا یہ حکم ہے، ظالم کے لیے یہ سزا معین ہے، یہ فقہ ہے. طہارت سے لے کر دیار تک ایک کمپلیٹ کورس ہے اسلامی احکامات جو انسانیت کی ہدایت کے لیے خدا نے بھیجا. کو باقی فقہا نے اس کو بین الدفتین دو کتابوں میں دو جلدوں کے اندر بند کر کے اس کو تھیوری بیان کیا. صرف یعنی اب تک جو بیان ہوتے آئے ہیں تھیوری بیان ہوتا ہے. امام خمینی نے اس مظلوم دین کو جسے کتابوں میں قید کر دیا تھا، جس کو کتابی زندان میں بند کر دیا تھا، جس کو نظریات کے اس زندان خانے میں قید کر دیا تھا، جس کو ذہنوں اور افکار کے اس پنجرے میں لوگوں نے برباد کر دیا تھا، اس کو ذہنوں سے، کتابوں سے، زیر نو کے قلم سے، عالم تفکرات سے خارج کر کے میدان عمل میں لایا. یہی کام کر کچھ نہیں کیا. دین انسانیت کے عمل کے لیے، دین عملی، دین عملی ہے، دین تھیوری نہیں ہے، صرف نظریہ پیش کرے. اب تو دنیا نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ فقط وہ علم جس کا صرف تھیوری ہو اور اس کا کوئی پریکٹیکل زندگی بنا ہو تو وہ باتیں نہ رکے، اس کو پھیلا نہیں، وقت ضائع ہے نا. بہترین علم صرف تھیوری کے حد تک رہے تو وقت ضائع کیا، پیسہ ضائع کیا، زندگی کو ضائع کیا، اس کو پا. دین تھیوری نہیں ہے. ایمان معصوم کے غیبت سے لے کر اب تک دین کو تھیوری کے طور پر پیش کیا ہے کہ اس کا کوئی رول معاشرے میں نہ ہو. دین انسانی معاشرے کے اندر عملی جمع پہنانے کے لیے دین کو ایک حقیقت خارجی کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پیش کس طرح پیش کیا ہے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دین افیون ہے، دین انسان کے لیے ترقی ہے، ترقی کے گراہ میں رکاوٹ ہے، اور یہ مغربی کلچر ہے. اورینٹلسٹ جو مستشرقین، انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے اسلامی دنیا کے اندر کہ دین تمہارے ترقی میں رکاوٹ ہے، دین تمہارے لیے افیون ہے، دین تمہارے لیے باعث بربادی. انہوں نے غرب نے ایسا کیا کہ دین کو چرچوں کے اندر بند کر دیا. اب دیکھ رہے پورے یورپ میں حضرت باب کا اس چار دیواری کے اندر ہی ان کا تمام کچھ ہے، اس سے باہر کوئی رول نہیں، ہاں تب بات بھی نہیں کر سکتا باپ عبادتگاہوں سے باہر ہے تو دین کو چار دیواری کے اندر رہنے دے. جس کو کہا تھا وما ارسلنا کلا رحمت للعالمین، جس بے غبر کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، وما ارسلنا کلا کافتا للناس پورے انسانیت کے لیے بھیجا تھا، وہ اکملت لکم دینکم جس دین کو کامل دین بنا کر بھیجا تھا، جس دین پر خدا راضی تھا، جس دین کے اندر کاملیت ہے، جس دین کے اندر جامعیت ہے. اب تو مغربی مفکرین کہتے ہیں عقل کے مطابق، فطرت کے مطابق، انسان کے اجتماعیات، سماجیات، اقتصادیات، حتی روان شناسی، سائیکولوجی، تمام انسانی زندگی میں جو بھی ضروریات اس کے معنوی اور مادی ہے اس کا اگر ہر بوننا چاہے تو اسے دین اسلام میں لوٹا جا سکتا ہے، کسی اور دین کے اندر نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے دین کو بند کر دیا اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے دین کو عبادت گاہوں تک بند رکھیں، دین معاشرے میں پیادہ نہ ہو، دین انسانی اعمال پر اس کا کوئی کردار نہ ہو، سیاست میں آئے دنیا کے ظالم حکمران، دیاست سوسائٹی کے بڑے بڑے افراد وہ بنے جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو. دین در آپ رہے مسجد کے اندر اور آپ رہے امام بارگاہوں کے اندر، آپ رہے اسی دینی ہال کے اندر. بھائی دین ایک جامعی دین ہے، دین نے اقتصاد کا نظریہ پیش کیا ہے، دین نے سیاست کا نظریہ پیش کیا ہے، دین نے اجتماعیات کا نظریہ پیش کیا ہے. دین انفرادی نہیں ہے، دین فردی نہیں ہے، باطل ہے وہ دین، باطل ہے وہ نظریہ، باطل ہے وہ فکر جو دین کو دین فردی سمجھتا ہے. اسلام کا دین اجتماعی ہے، اصل چیز فردی نہیں ہے. اسی لیے آپ کو دین اور دینداری سے دور کیا جا رہا ہے کہ دینداری کی تلقین انسان کے لیے ترقی میں رکاوٹ ہو. دین انسان کو ترقی سکھاتا ہے, دین انسان کو مہذب بناتا ہے, دین انسان کو کمال دیتا ہے, دین انسان کو پیشہ کو ترقی میں رکھنے جاتا ہے. دین میں یہ رکاوٹیں, اسی لیے علم دین سے آپ کو دور رکھا جاتا ہے, دین معلومات سے دور رکھا جاتا ہے. اب کتنے ڈانٹ ہے چھٹے سرکار کی طرف سے, پتہ ہے آپ کو, لو اتانی شاکرون من شباب شیعتنا, شیعہ جوانوں سے لوگ بیٹھے کے بہت بڑے لکھے ہوں گے آپ, لیکن دینی معلومات آپ کے پاس نہ ہو نا, حلال و حرام کا علم آپ کے پاس نہ ہو, واجب و حرام کا آپ کے پاس اگر علم نہ ہو, دین سے بیزاری ہو, دینی معاملات سے بیزاری ہو, دین کیا ہے, دین کے ساتھ اگر مذاق اڑایا جائے تو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوں گے. مولا امام کا فرمان ہے, لو اتانی شاکرون من شباب شیعتنا ولم يتفقه في الدين لزرقته على راسي. ایک ڈنڈا تھا عصا مولا کے ہاتھ میں, امام صادق کے ہاتھ میں ہمیشہ عصا ہوا کرتے تھے. میں اسی حوالے سے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, بعنوان جبلہ محترجہ ضرور پڑے, محمد والا محمد
اللہ
جناب آقای ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام اعظم اہل سنت, دنیا یا اہل سنت کی جو ہے نا بڑی اکثریت ابو حنیفہ کی امت ہے, جانتے ہیں نا, حنفی زیادہ دنیا میں, اور امام اعظم بھی ہے. امام اعظم اس معنی میں کہ باقی تین اماموں سے اس کو زیادہ عظمت دیتے ہیں. جاء عند جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلوۃ
والسلام,
کی خدمت میں جب وہ آیا تو میرے چھٹے سرکار اپنے جگہ سے اٹھے اور اپنے جگہ پر اس کو بٹھایا. اس کو کہتے ہیں آداب سلوک کی زندگی. کسی کے ساتھ اعتقادی اور فکری اختلاف ہے تو اس کے ساتھ قطع رابطہ کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. میرے مولا تو وہ ہے کہ اپنے یوں سمجھ لے کہ دشمنوں کو بھی اس طرح مولا نے حبیت دیا مسند پر اس کو بٹھا دیا. ہم تو معمولی فکری اختلافات پر شیعہ ایک دوسرے سے ناراض ہے, ایک دوسرے کے سے رابطہ نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے, ایک دوسرے کی باتیں سننا نہیں چاہتے. اور صاحب آپ علوم کی پیش رفت دنیا میں تبادل آرا سے ہے. تبادل آرا یہ ہے کہ آپ مخالفین کی باتیں سنیں, ایک دوسرے کی باتیں کنوے ہو جائیں دوسرے کی طرح, تبھی تو پیش رفت ممکن ہے نا. آپ نقائص کی نشاندہی کرنا چاہے تو باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے ملے ہی نہ. ناراض اور فرسودہ افسودہ معاشرے میں ترقی ممکن نہیں ہے. ائمہ کے سلوک کی زندگی یہ ہے کہ اپنے دشمن کو بھی مسئلہ پہ بٹھاتے تھے پھر پوچھتے تھے کہ ہمارا رابطہ اپنے شیعوں سے اس طرح ہے کہ ہم نے شیعہ سوسائٹی میں وہ ماحول پیدا کیا ہے کہ بھئی کسی کا اشکال ہے تو ٹھیک ہے بیٹھ کے برادرانہ ماحول میں ڈسکس کریں کہ تحمل ہم میں ہے. کسی نے امام معصوم کو دشنا دیا, میرے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں تو امام نے کہا میں غور کروں گا اگر یہ صحت بچ تم میری طرح نسبت دے کہ میرے اندر ہے تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں خدا مجھے ہدایت دے, ارے وہ سام مجھ میں نہیں ہے تو خدا تمہیں ہدایت دے. شروع کی زندگی آئی مارے مسلم کا ناراض کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, قطع رابطہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, ایک دوسرے کے آرا نہ سننا مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں رابطے کی ضرورت ہے. امام نے اس کو اپنے مسئلوں سے بٹھایا دیکھو, لیکن خود سب اللہ نے سمجھایا گیا, اس نے اس عصا کا بوسہ دیا جو امام کے ہاتھ میں تھا جناب ابو حنیفہ نے. تو فتبسم جعفر بن محمد بن الصادق علیہ الصلوۃ
والسلام
امام شرشم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو نے کیوں بوسہ دیا ہے, تو کہا یہ عصا پیغمبر ہے. جب یہ کہا تو امام نے کہا ابو حنیفہ یہ عصا پیغمبر ہے اور یہ کسی زمانے میں پیغمبر کے ہاتھوں میں یہ عصا تھا لیکن میرے رگوں میں پیغمبر کا خون ہے, وہ تھا یہ ہے. پھر کہا کہ تم اس بنیاد پر کہ ایک زمانے میں پیغمبر کے دست مبارک میں ہوا کرتے تو بوسہ دیا لیکن میرے رگوں میں رسول کا خون دوڑا ہے. کبھی توفیق ہوا ہے کہ میرا ہاتھوں کا بوسہ دے؟ اسے کہا مولا مجھے آپ کی اس گفتگو سے بڑا مزہ آیا. پھر اٹھ کر سارے آل محمد کے دست پہنچا دیا اسے, احترام سے اسے امام کے ساتھ پہنچ گیا. بات ایسا سے چلی تھی نا, امام کا ہاتھ چونکہ مستحب ہے ایسا ہاتھ میں ہو, تو امام کا فرما دیکھو کہ سختی سے ہمیں جو دین کے بارے میں تفقہ نہیں رکھتے ہیں, جو دین سے لوگ بیزاری کرتے ہیں نا, صاحب خدا کی قسم دشمن اس وقت کامیاب ہے. نہ آپ کو دنیا کے بدترین اسلحے سے مارنے کی ضرورت نہیں اگر دشمن کامیاب ہو جائے کہ ہمارے لوگوں کو بے دینی کی طرف لے جائے. تو یہ تمام ہے رسم آئے گا خراب, یہ تو مقصد ہے. آپ کو مروانا مقصد نہیں ہے, آپ کو بے دین کرنا مقصد ہے, آپ کو مکتب سے دور کرنا مقصد ہے, آپ کو دین سے بیزار کرنا مقصد ہے. یہ مقصد ان کا کہ آپ بے دین ہو جائے تو آپ کو نہیں مارے گا, آپ دین سے ہاتھ اٹھائے آپ کو نہیں مارے گا, آپ دین کے مخالفت میں وہ کھڑے ہو جائیں آپ کو شاباش دیں گے, نہ صرف آپ کو نہیں ماریں گے بلکہ شاباش دیں گے آپ کو. یہ مولا نے فرمایا لو اتا الشاب من شباب شیعتنا, چھٹے زرکہ کو خوش جوانوں یا لوگوں کے مثال دے رہا ہوں میں, شیعہ جوانوں میں سے کوئی جوان میرے پاس آئے امام ششو کو بولے وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ, لیکن دین کے بارے میں اس کے پاس کافی معلومات نہ ہو. معلومات نہیں کافی, تفقہ کہتے کافی معلومات ہو. اسی لیے ہر عالم کو فقیہ نہیں کہتے چونکہ اس کے پاس کافی معلومات نہیں. عالم کے پاس مجتہد کو فقیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پاس کافی معلومات ہے. جس کے پاس کافی معلومات ہے اسے کہا جاتا ہے فقیہ, جس کے پاس کافی معلومات نہ ہو اس کو فقیہ نہیں کہا جاتا. امام نے کہا لَمْ يَتَفَقَّهْ, دین کے بارے میں کافی معلومات جو اس کے ضرورت کے مطابق نہ ہو, لذرت وہ اعلیٰ راسی فرماتے ہیں کہ میں اس عصا کو اس کے ہاتھ اس کے سر پہ مانوں. چھٹے زکا کھولے اس سے مرانے کی یقین امام عصا مارے, اس کو کہتے ہیں شدت غضب کا اظہار ہے. چونکہ قیامت کے سے مربوط صورتوں میں سے ایک سورہ میں ہے کہ قیامت کے دن پروردگار کا ارشاد ہے کہ لنصفعن بالناسیہ, ناسیہ سر کے سامنے جو بال نہیں ہوتے ہیں لمبے بال, اس کو ناسیہ کہا جاتا ہے. کہ پروردگار کا فرمان ہے کہ میں مجرمین کو ان کے سر کے سامنے والے بالوں سے کھینچ کر جہنم میں لے جاؤں گا. نہ خدا کا کوئی ہاتھ ہے نہ خدا کسی کو اس طرح کھینچے گا. پس مراد کیا ہے؟ مراد ہے شدت غضب بیان فرما رہا ہے پروردگار. مجرمین اس قدر اس پر خدا غضبناک ہے قیامت کے لیے, ایسا لگا جیسا کہ خدا ان کو کھینچ کے جہنم کی طرف بھیجے. امام جو فرما رہے ہیں کہ لو اتانی شاب من شباب شیعتنا ولم يتفقه في الدين, میرے پاس شیعہ جوانوں میں سے کوئی جوان آئے اور دیندار نہ ہو اور دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہو, باقی سب کچھ جانتا ہو لیکن دین نہ جانتا ہو, تو فرماتے ہیں لضربت على راسی, میں اس ڈنڈے کو اس کے سر پہ باندھوں. شدت غضب ہی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں دین شناسی کی ضرورت ہے. تباہ و بربادی کی طرف رواں رواں ہے شیعہ معاشرہ. ہمیں بے دین بنانا عالم استقبال کے پلان کا ایک حصہ ہے. اس وقت پورے دنیا میں پلان ان کا چل رہا ہے. آپ کے یونیورسٹیوں کے اندر, آپ کے سکولوں کے اندر, آپ کے معاشرے کے اندر ہر فرد کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ ہمیں دین سے بیزار کریں. چونکہ بے دین انسان اور جو دین کے بارے میں شناخت نہیں رکھتا ہے وہ بہترین استقبال کی جگہ لے کر ہے. تو یہ کوشش کرتے ہیں اس دین کا چہرہ مسخ کرنا, دین کو افیون سمجھنا, دین کو ترقی میں رکاوٹ سمجھنا, دین کو متحجر سمجھنا, دین کو قید سمجھنا, دین کو آزادی کے خلاف سمجھنا. آج ایک کوئی بات کرنا مجھ سے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا اسلام میں خواتین کے لیے عورتوں کے لیے کوئی مقام نہیں ہے اور کوئی آزادی نہیں ہے. عورتوں کی عفت و حیا کو بازاروں میں نیلام کرنا آزادی ہے. جو غرب یہ سمجھتے ہیں غربی فکر میں عورتیں انسانی اقتصاد اور معیشت کے لیے اعلی کار ہیں, یہ آزادی ہے. ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورتوں کا استعمال ہو, یہ آزادی ہے. کسی کا مال بکانا ہو تو استعمال ہوتا ہے عورت آزاد. حتی ہوٹلوں میں بھی لوگوں کو جذب کرنا ہو تو عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. جی ریسپشن کے لیے عورتوں کو رکھا جاتا ہے, ٹی وی تبلیغات کے لیے عورتوں کو رکھا جاتا ہے, مختلف دفاتر میں مختلف اداروں میں عورتوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ زیادہ مراجعہ کریں. عفت و حیا کو بازاروں کو اداروں میں نیلام کرنا آزادی ہے یا عورت کو ارزش اور مقام دے کر ان کی عزت کی پاسداری کرنا آزادی ہے؟ میں یہ سمجھا آپ کی آزادی مراد یہ کہ عورت نیلام ہو جائے, یہ آزادی ہے. ان کی بخار ختم ہو جائے, یہ آزادی ہے. ان کے حیات تاراج ہو جائے, یہ آزادی ہے.
جہاں انسان اپنی اقتصاد اور سیاست کے لیے ان کو آلائے کار بنائے، یہ آزادی ہے اسلام نے، یہ تمہارے نظر کے مطابق اس کو آزادی سمجھا ہے؟ اسلام نے عورت کے مقام کو نیلام نہیں کیا ہے، ان کے عفت و حیات کو کی پاسداری کا حکم دیا اسلام نے، آشیش کیا اسلام نے خواتین کے لیے. آپ بتاؤ مجھے، آپ مولی، آٹا، گاجر، ٹھیک ہے صاحب، یہ معیاری چیزیں اگر اس کو فروخت کرنا چاہے تو وہ ریڈیو پہ جو نا گلی گلی اس کو لے جاتے ہیں، اس کی زیادہ قیمت ہے یا سونا اس کو شیشے کے صندوق کے اندر محفوظ کر کے ہر ایک کی نظر اس کرنا پڑے اور اس کے لیے محافظ رکھا جاتا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ سونے سے زیادہ آلو کے زیادہ قیمت ہے؟ عورتوں کو اگر حفاظت سے رکھا کیا ہے، عورتوں کے لیے مقام دیا ہے، عورت کا مقام ہر جگہ پر آلو اور ٹماٹر کی طرح نیلام نہیں ہوتا، تو اس کا مقام ہے اسلام میں، اس کے لیے شرافت ہے اسلام میں، اس کے لیے عزت ہے اسلام میں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے دین ہے کہ اسلام میں اس عورت کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، عزت میں عفت کی تاراجی میں مقام ہے. اتانی شاب من شباب شیعتنا ولم يتفقه في الدين، کوئی جوان آئے میرے پاس دین شناس نہ ہو تو میں اس کو سزا دوں گا. وہ جوان جو دین شناس نہیں ہے صادق آل محمد کے نزدیک وہ قابل سزا ہے، سزا دیں گے امام معصوم سے. ہم کس نے اس پہ جا رہے ہیں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کربلا کی جو تاریخ بیداری ہے اس کا ایک پہلو علمی تاریخ ہے. جب مولانا حبیب ان مذاہب کو خط لکھا تو حبیب بہت سارے فضائل کے مالک تھے، بہت سارے فضائل کے مالک تھے جی، متقی بھی ہے، شجاع بھی ہے. شجاعت کا اندازہ ہے کہ حمید نے کہا کہ میں نے ایسا بوڑھا آدمی نہیں دیکھا کہ 85 سال سے زیادہ اس کا عمر ہو اور دشمنوں کے صفوں میں توڑ پھوڑ پیدا کرے. کس قدر پہلوان ہے جناب حبیب ان مذاہب، وہ شجاع بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ صابر بھی ہے، وہ شب زندہ دار بھی ہے، وہ متقی بھی ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے، وہ قاری قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے. تمام فضائل کے باوجود امام نے جب حبیب کو خط لکھا تو کس پہلو کو امام نے سامنے رکھ کر اس کو اجاگر کیا، کس پہلو کو فوکس کیا امام نے؟ پتہ آپ کو حبیب کے کس پہلو کو فوکس کیا خط میں؟ آپ کسی کو احتراماً خط لکھنا چاہے تو اس کے تمام فضائل میں سے دیکھیں کہ جو فضلت زیادہ اس کے لیے پسند ہو یا خود کے لیے پسند ہو اسی کو عنوان کر دینا. امام کے لیے جو پہلو زیادہ پسند ہے وہ کون سا پہلو؟ جناب حبیب کا من الحسین الى رجل صابر نے کہا، من الحسین الى رجل شجاع نے کہا، من الحسین الى رجل تقی نے کہا، من الحسین الى رجل حلیم نہیں کہا جی. یہ خط حسین کی طرف سے شخص حلیم کے لیے، شخص متقی کے لیے، شخص صابر کے لیے، شخص شب زندہ دار کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا امام نے؟ من الحسین الى رجل فقیہ، حسین کی طرف سے اس شخص کے لیے جو دین کے بارے میں کافی معلومات رکھتا ہے، فقیہ. فقیہ کے اس عنوان کو فوکس کے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے علمی پہلو کو اجاگر کیا. وہ مہندس نہیں تھا، ڈاکٹر نہیں تھا، انجینئر نہیں تھا، وہ تھا ایک فقیر دیندار، دین شناس انسان جو دین کے بارے میں سب کچھ جانتا. جو بھی سوال اسے دین کے بارے میں پوچھا جائے، ہمارے معاشرے کا وہ بہترین معاشرے ہیں کہ دنیا جہاں کی باتیں پوچھے تو ہمیں آتا ہے. دنیا جہاں کے لٹریچر ہم پڑھتے ہیں، دنیا جہاں کے مقالات اور اخباری کالم ہم پڑھتے ہیں، دنیا جہاں کی کتابیں، فلمز ہم دیکھتے ہیں، دنیا جہاں کے لوگوں سے ہمارے باتیں ہیں، لیکن ہم دین سننے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے، دین بتانے کے لیے، دین پر تحقیق کرنے کے لیے، دین کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور دینی باتیں ہم سیکھتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. کوئی سوال پوچھے تو سیکھ لیں وہ جو ہے دین کے بارے میں. مولانا نے اس کے اس پہلو کو اجاگر کیا کہ من الحسین ابن فاطمہ الى رجل الفقیہ، یہ حسین ابن فاطمہ کی طرف سے اس شخص کے لیے جو فقیہ آل محمد ہے. حسین نے کربلا میں فقہا کی تربیت دی ہے. شیعہ معاشرے میں کتنے فقی تربیت ہوئے ہمارے مجلسوں سے، میں جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، اور میں کسی مخالفت سے بھی نہیں ڈرتا ہوں. ہم نے اپنے مجلسوں سے جہال پیدا کیا ہے، عالم پیدا نہیں کیا ہے، علم سے لوگوں کو، علم سے دور کیا لوگوں کو، دانشمندی سے دور کیا لوگوں کو، فقاہت سے دور کیا لوگوں کو، بلکہ تو مختلف علیوں میں سندھ، پنجاب اور دوسرے علاقوں میں تو وہ ماحول بھی ہے کہ ممبروں سے جہاں علم کی باتیں ہونی چاہیے، یہ صاحب علم کا ممبر ہے، وہاں سے صاحبان علم کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، فقہا کے خلاف. مشرقی خلاف آتے ہوتے ہیں اپنے منہ سے. عاشورائے حسینی امام حسین کے ممبر کا ممبری ہے جی, ممبر حسین کے بعد نصیحت کرنے والا. امام نے جو خط لکھا تو اپنے حبیب کے لیے پسندیدہ لقب دیا کہ وہ فقیہ ہے, اور حسین کے ممبر پر آنے والا فقہا کے خلاف بولتے ہیں. کس روپ میں ہمیں لے جا رہے ہیں؟ شہید مطہری کا قول دوبارہ میں دہراتا ہوں, خدا شیعہ جوانوں آج جہاں دنیا جہاں کے لٹریچر پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, ایک کمپلیٹ کورس تو کرے شہید مطہری کے آثار کا. شہید مطہری لکھتا ہے کہ اگر 61 ہجری سے لے کر 61 ہجری سے لے کر 1400 ہجری تک, اس آگے کی بات نہیں کر رہے ہیں, 1400 ہجری تک شیعہ یہی محرم و سفر سے صحیح استفادہ کرتے تو شیعہ معاشرے کا کوئی فرد دینی اعتبار سے جاہل نہ ہوتا. لیکن یہ ہے ماحول, ہمارے اندر ماحول ہے. ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ. تھوڑا سا دین کے بارے میں سوچنا, تفکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل, اسی لیے کیونکہ آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے معاشرے کا رخ کس طرح ہے, کس طرح بھیجا جا رہا ہے, اس پر غور کیا کبھی ہم؟ علمی بیداری پیدا کرتے ہیں, علمی بیداری. اب وہ یہ تو ہے نا, آپ کو اسلام میں دوسرے علوم کی بھی ضرورت ہے, لیکن میں نے آپ کو پہلے میں جسے بتایا نا کہ کسی کو اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ روٹی کھاؤ, آپ خوبصورت مکان بناؤ, آپ نوکری کرو, بتانے کی ضرورت نہیں, چونکہ انسان کے غرائز سے مطابقہ رکھتا تو خود کریں گے. اب کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے بچے کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, وہ تو خود دنیا لگے گا اس کام کے اوپر, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس طرح رجحان نہ ہوتا تو دین کی ذمہ داری یہ بھی بتایا کہ آپ نے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, ضرورت ہے, لیکن دنیا اس کا اس کام پہ لگا ہوا ہے, اب آپ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں بلکہ اضافہ ہے جی, بتانے کی ضرورت نہیں, سب کچھ اس کو لگا ہوا ہے, یہ کمائی پہ لگا ہوا ہے, قابل سے قابل ہم نے بیٹوں کو ڈاکٹر بنانے میں, انجینئر بنانے میں, سی ایس ایس کرا کے جناب افسر بنانے میں لگا ہوا ہے, وہاں پر بھی مزید تبلیغ کی ضرورت نہیں, یہ مظلومیت دین کی ہے کہ یہاں پر رجحان نہیں ہے. دین شناسی کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے, دین پڑھنے کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہے. وہ ضروری ہے دین پڑھنا, صرف آپ یہ ہمارے کلاس نہیں آئے, میں نہیں کہتا ہوں, ضروری نہیں ہے. آپ کے اسکولوں میں, آپ کے کالج میں, حتیٰ دین تو فراموش نہ کریں لوگ, آخر اس دنیا میں جانا پڑنا. ایک پنجاب رفت در خوابی, شیخ سعدی کہتے ہیں, ایک پنجاب رفت در خوابی مگر ان پانچ روز دریا بھی. ایک وہ شخص جس نے 50 سال تو غفلت میں گزارا ہے, آپ تو 5 دن تو بلا رہا ہو, کب بلا رہا ہوں انسان؟ عمر برخاس آفتاب تموز اندک مند خواجہ اور رہنوز. تموز جولائی, اسد جو کہا جاتا ہے, جولائی کے دھوپ میں اگر آپ برف کو رکھے تو کس زودی کے ساتھ سولہ کے ساتھ پگھل جاتا ہے, تموز اسی طرح ہے. مدت چشم بہم خوردن تمام شد, عمر یہ ہے. کبھی سوچا ہے کہ آئندہ کے لیے, انسان فیوچر کے لیے, اس عالم کے لیے جو تمہارے کام آئے گا؟ کربلا کی تحریک ایک بیداری اور علمی تحریک ہے. ماں من شہید, کربلا کے ہر شہید کو اسے نے پہلے فقیر بنایا, صرف حبیب نوزائی فقیر نہیں تھے, سب کو فقیر بنایا. اب کس قدر دین شناسی ہے, ورنہ ان کو شیعہ معاشرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بس جنت ملے تو کافی ہے اور ثواب ہے, بس ختم, اور کچھ نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو کربلا والے تو ذرا جنتی ہیں, ان کو عبادت کرنا چاہیے نہ. اور جون غلام ابوذر کربلا کے شہیدوں میں شہید ہیں, افریقہ سے آیا ہوا غلام حبشی جون, جسے پیغمبر نے ایک غزوات میں سے جب ان کو یرغمال بنایا اور مغنیمت کے تو پایا تو جناب ابوذر کو بخشا تھا. یہ ابوذر کا غلام جون کربلا کے شہدا میں ایک شہید ہے, جس سے بدوا تھی اس کی, اور ایک نمبر کا جاہل اور ان پڑھ انسان تھا, لیکن مولا نے جب اس کو سینے سے لایا کہا جون تو کربلا میں ان پڑھ آیا تھا لیکن جاتے جاتے فقیر بن کے جانے. کربلا نے درس سے دانش و فقاہت دیا ہے انسانیت کے لیے, درس سے دانش و فقاہت. دیکھو حسین کے مکتب میں جو مرتا ہے وہ جاہل نہیں مرتا, دین اعتبار جہاں وہ جاری نہیں مرتا ہے, وہ دانشمند مرتا ہے. دانشمند اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم تو 1400 سال سے ہو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں, کوئی دانشمندی نہیں ہمارے اندر, کوئی کوئی دانش مندی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کئی سالوں میں شیعہ ڈھونڈنا پڑے گا پاکستان کے اس ماحول میں, ہمیں راسخ العقیدہ والا شیعہ ڈھونڈنا پڑے گا. کہ کہاں ہے شیعہ؟ ہم نے دین کو مذاق بنایا ہے. جنہوں نے این مصیبت میں بھی دین کی پاسداری کی, این مصیبت میں دین کی پاسداری. ہمیں کہا گیا ہے نا, اب جو غلط عقائد رسوخ پیدا ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر, کچھ معاشروں میں تو علی رب کے نعرے بھی لگتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہوگا, میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دوست پاکستان کے مختلف مناطق میں ہیں جی, ان کے نظر میں مولا علی کو خوش کر رہے ہیں. علی کو رب کہہ کے مولا خوش ہوں گے. مولا اپنے دشمن سے زیادہ خدا کے دشمن سے نفرت کرتا ہے. جو علی کو نہیں مانتا ہے وہ علی کا دشمن ہے, جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے. علی خدا کے دشمن کے ساتھ زیادہ دشمنی کرے گا یا اپنے دشمن کے ساتھ؟ خدا کے دشمن کے ساتھ. کیونکہ علی خدا کا عاشق ہے, خدا کا دشمن ہے. علی کو رب کہے ان عبد من عباد محمد بھی کہا, اور کہا کہ کفا لی فخرا ان اکون لک عبدا, علی کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں. آل محمد نے درس توحید دیا ہے. ہمیں دعائیں امام زمانہ میں یہ سکھایا گیا ہے نا, اس طرح اللہم عرف نفسا, پروردگار سب سے پہلے تیری معرفت ہمارے دل میں داخل ہو جائے. پہلے خدا ہے, پہلے خدا. اللہم انی عرف نفسا فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك رسول. پروردگار تیری پہچان ہو جائے, تیرے بغیر رسول کی پہچان ممکن نہیں. پھر اللہم عرفني رسولك, ہمیں رسول کی معرفت عطا کرے. فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ, اگر رسول کو ہم نہ پہچان تو ہم حجت خدا کو نہیں پہچانے گی. اللهم عرفني حجتك, پروردگار پھر ہمیں حجت خدا کی معرفت دے. فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ظَلَمْتُ عَبْدِي, اگر معرفت ولی خدا نہ ہو تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں. بس پہلے خدا, پھر پیغمبر, پھر کیا ہے؟ امام. اسی طرح زندگی کے ساتھ سلام ہو کربلا بابو پر, کربلا سلام ہو اسرائے کربلا پر, کہ این مصیبت میں بھی اس ترتیب کا خیال رکھا, اس ترتیب کا خیال رکھا. ہم تو مصیبتوں میں خدا کو بھول جاتے ہیں نا. اسی لیے جواب بیٹا مر جائے تو نماز قضا ہے, روتے روتے پتہ نہیں خدا کب سے جی. اسی کے گھر میں زور کے قریب جواب بیٹے کا انتقال ہو جائے تو نماز قضا ہے, اس کی فرصت نہیں اس کے لیے. حمید نے مجھ سے لکھتا ہے کہ میں نے شام غریبان دیکھا کہ ایک نیم سوتہ خیمے کے اندر بھی علی کی بیٹی نماز عشاء پڑھ رہی ہے. یہ منتبی کر رہا ہوں, یہ درس کر رہا ہوں. این مصیبت میں بھی خدا کو نہیں فراموش کیا, یہ تو صحیح مسلمان ہے نا, کہ ہم خوشی میں خدا کو یاد رکھیں, مصیبتوں میں خدا کو بھول جائے, ان کے لیے برابر ہے. اس ترتیب کو زینب نے ہمیشہ یاد رکھا, اللہم عرفنی نفسک. اور راوی کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ بی بی این مصیبت میں بھی کس قدر اس ترتیب کا خیال رکھتی ہے. ہمارے استاد حضرت آیت اللہ عظمہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ شکر کا مقام صبر کے مقام سے افضل ہے. صبر یہ ہے کہ کوئی مصیبت انسان کے اوپر آئے تو اس کو تحمل کرے, برداشت کرے. صبر یہ ہے کہ شکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پروردگار تو نے مجھے امتحان کے لیے لائق سمجھا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ مقام شکر ہے. مقام شکر مقام صبر سے بھی اکمل و افضل ہے. جناب زینب کربلا کی مصیبت میں مقام شکر کرے, خدا کا شکریہ ادا کیا پروردگار تو نے ہمیں لائق سمجھا. مخلوقات میں سے ہمارا ہم نے وہ صلاحیت ہے کہ تم نے تیرے دین کے لیے ہمیں انتخاب کیا, یہ مقام شکر ہے. اب دیکھو اس ترتیب کا خیال رکھتا ہے, پہلے خدا کی طرف, پہلے خدا کی طرف. راوی کہتا ہے کہ 11 محرم کو جب ان کو مقتل سے گزارا گیا نا, قیامت کا سما ہے کربلا میں, جب ان کو گزارا گیا مقتل سے تو راوی کہتا ہے کہ کس قدر فہیمہ ہے یہ خاتون, کس قدر علی کی بیٹی توحید سے سرشار ہے. ایک مصیبت میں بھی اس ترتیب کا خیال رکھا, کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے بھائی کا جنازہ اٹھا دیا اپنے ہاتھوں میں, جنازے کو آسمان کی طرف کر کے کہتی ہے اللہم تقبل منا حاضر قربان, ہمت پر سلام جناب زینب سلام اللہ علیہا کی, اللہم تقبل منا حاضر قربان قلیل, پروردگار آل محمد کی طرف سے یہ قلیل قربانی تو قبول کر, پہلے خدا کی طرف یہ اقرار توحید ہے نا, اللہم عارف لی نفسک, تمام مصیبتیں یہ طرف ایک طرف اقرار توحید علی کی بیٹی کی طرف سے کہا اللہم تقبل منا هذا القربان القلیل, پھر اللہم عرفنی رسولک, پھر پیغمبر کی طرف رخ کیا اقرار توحید کے بعد مدینے کی طرف رخ کر کے بیوی کہتی ہے صلی علیک یا رسول اللہ هذا حسین کا مرمر الدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء, نانا سلام ہو یہ تیرا حسین ہے جو کربلا کی تپتی زمین پر بے بولے بہت پڑے ہیں, سر اللہ کو جسم سے جدا کیا ہے, ردا و عمامہ غارت کر کے لے گئے ہیں, رسول کو سلام کیا, پھر اللہم عرفنی حجتک, پھر حسین کی طرف نگاہ کر کے کہتی ہے میرے ماں جائے ابن امی انت بخیل, میرے ماں جائے بتاؤ تو میرا بھائی حسین ہے, اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہونا نہ ہوتا میں دکھا دیتا کہ میرے شانوں پر تازیانہ مارے سلام عزت پر. عزیزان محترم, عزیزان محترم, اگر آپ بامعرفت عزادار بنے نا, بیوی کو بیوی نے 61 ہجری میں کربلا سے آپ کو یاد کیا ہے, اب بیوی رو رہی ہے مولا پر, جناب فضا نے دیکھا امام سجاد کی حالت غیر ہے, آنکھیں دوڑا میں دوڑ کے آتی ہے جناب شہزادی کے پاس, جناب فضا فرماتی ہے بیوی آپ بھائی کے مصیبت میں مصروف ہیں, امام سجاد کے روح پر روئے کرنے والے ہیں, سید سجاد کا آنکھیں دوڑان میں ہیں, بیوی نے امام سجاد کے سر اٹھار کو دامن میں اٹھایا, اٹھاتے اٹھاتے کہا سجاد بیٹا ذرا صبر سے کام لے, فرماتے ہیں بھوکی اما میں نے بہت صبر کیا اب میرا صبر کا پیمانہ لب روز ہو چکا ہے, بھوکی اما آپ نہیں دیکھتی ان ملائین نے اپنے نجد اجساد کو دفن کیا ہے, لیکن میرا بابا کربلا کی زمین پر بے بار ہو دفن کرے ہیں, اس وقت بیوی نے آپ کو یاد کیا ہے بیٹا سجاد ذرا صبر سے کام لے, ام ایمن نے نانا رسول خدا سے یہ روایت کیا ہے سجاد قیامت تک ایسے ہمارے ماننے والے شیعہ آئیں گے کہ ہر عاشور کے دن تیرے بابا کا شبی اٹھا کر وہ حسینہ کہتے ہوئے بابا پر ماتم کریں گے اور بابا کی مصیبت اور غم بنائیں گے, حق على محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون, پروردگار ہم پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما, پروردگار تجھے صدقہ محمد وآل محمد کا ہمیں دیندار و دین شناس بننے کی توفیق دے, تجھے صدقہ محمد وآل محمد کا ہمیں عفت و حیا غیرت و انسانیت سے مالا مال کر دے, تو یہ صدقہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے خواتین کو جناب زینب کے سیرے پر چلنے کی توفیق دے, پروردگار ہمیں اپنے آپ کو دین شناس اور اپنے معاشرے کو بھی دیندار معاشرہ بنانے کی توفیق دے, پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے غم کے علاوہ کوئی غم نہ دکھا, صدقہ محمد و آل محمد کا عالم اسلام کو عالم کفر پر نصرت عطا فرما, پروردگار امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو تباہ و برباد فرما, پروردگار وطن عزیز میں امن و امان قائم فرما, وطن عزیز کو سلامتی عنایت فرما, و
ہتک دشمن قوتوں کو تباہ و برباد فرما، مکتب تشیع کی حفاظت فرما، شہداء کوئٹہ کربلا کو محمد و آل محمد کے شہداء کے ساتھ معشوق فرما، شہداء کے لواحقین کو صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما، شجاعت عطا فرما، تشیع دشمن قوتیں جو اس ملک کے اندر حرج مرج پیدا کر ان کو تباہ و برباد فرما، تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا علماء اسلام مراجع اعظم رحمۃ اللہ علیہ شان کو سلامتی عنایت فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں قرار دے، بالنبی و آلہ و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و طیبین و طہرین۔